نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سورة الفاتحة فتحة اوپنر الفاتحة کہتے ہیں اوپنر کو فتحة کہتے ہیں کھولنے کو فتحة سے یہ لفظ بنا الفاتحة یہ اگرچہ قرآن پاک کی بہت مختصر صورتوں میں سے ہے اس کی پوری کل آیات کی تعداد آپ دیکھ لیں سات ہے لیکن قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ام القرآن ام القرآن کس لیے کہا گیا ام کہتے ہیں نا ماں کو تو کسی کی بھی جڑ کسی چیز کی تو اس لحاظ سے یہ ام القرآن ہے قرآن پاک کی جڑ ہے یعنی سارے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر سمجھنے اس سورت کے اندر ہے اس کے بہت سارے نام ہیں جیسے الفاتحہ تو اس کا نام ہے ہی فاتحہ الکتاب کیونکہ قرآن پاک کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے تعلیم کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے نماز میں قرات کا بھی افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے اور دیکھیں الفاتحہ ہے کھولنے والی ہے تو ہم بھی دعا کریں یا اللہ اس الفاتحہ کو کھولنے والی کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک ایسا باب کھولنے والی بنا دینا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے ہم اس دروازے سے گزر کے ایسی منزل کی طرف جانے والے جو جنت ہے یہ صراط مستقیم ہمیں لے کے جائے گا نا تو فاتحہ واقعی ہماری زندگی کا کو بھی کبھی نئی زندگی کا افتتاح کرنے والی بن جائے نئی زندگی کا دروازہ کھولنے والی بن جائے نیا انسان ہمیں بنانے کی طرف کا راستہ کھولنے والی بن جائے پھر اسی طرح عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے نا اس کے کافی سارے نام رکھ لیتے تھے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا فاتحہ تو اس کا نام ہے ہی اسی طرح ام القرآن اس کا نام ہے پھر اسی طرح ام الکتاب اور سبا مسانی اس کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبا مسانی ہے سبا مسانی کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجر آیت 87 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں دہرائی جانے والی سات آیات ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اور یہ سات آیات کون سی ہیں یہ سورۃ الفاتحہ اس میں سات ہی آیات ہیں نا تو سبع مثانی بھی اس کا نام ہو گیا سورۃ الحمد بھی اس کا نام ہو گیا اس کا نام سورۃ الحمد اس طرح سے ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے تو اسی طرح اس کا نام الوافیہ بھی ہے وافیہ وفا سے جیسے لکھتے نا واو الف با یا ہا کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا ٹھیک ہے اور یہ پوری ہے یہ کفایت کرتی ہے یہ کافی ہے کافی ہونے والی اسی لیے اس کو الکافیہ بھی فرمایا گیا کیونکہ اس کے بدلے میں کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے نماز میں اس کو الشفا بھی فرمایا گیا، کیونکہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے، چاہے جسمانی امراض ہو، روحانی امراض ہو، کوئی دل کی بیماری ہے یا جسمانی بیماری نا، ہر قسم کی بیماری میں شفا ہے. ابھی آپ اس کو آزما کے دیکھیے گا. پھر اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا، کیونکہ یہ صلاۃ میں پڑھی جاتی ہے نا، نماز میں. اس کو سورۃ الدعاء بھی فرمایا گیا، کیونکہ یہ دعا ہے، اس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کر کے اس کے بعد دعا کی گئی ہے. تو اس کے بہت سارے نام ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اس کے یہ نام، مگر جو نام سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے، سورۃ الفاتحہ. اس کی فضیلت کیا ہے، فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے دیکھیں، پہلے اس کا نام لکھ لیے کہ اس کے یہ نام ہے. آپ اس کے فضائل سورۃ فاتحہ لکھیں، ہیڈنگ دیں، اور اس کے بعد پھر اس کے فضائل لکھیں آپ، تاکہ ہر چیز الگ الگ ہو. یہ نہیں ہو کہ سارا نوٹس ایسے اسمچ ہو جائیں کہ پھر اس کے بعد سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا لکھا تھا. آپ کے نوٹس بہت نیٹ ہونے چاہیے، اور الگ سے جیسے ہر چیز کا لیبل ہو، ہائی لائٹ کیا جائے، ہائی لائٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور کھلا کھلا کر کے الگ الگ کر کے اپنے نوٹس بنائیے گا. تو سورۃ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں؟ ایک تو یہ، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے نا، جو مسلم میں آئی ہے یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کے فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، کہ ایک ایک حرف پہ نور ہے، ایک ایک حرف پہ، سبحان اللہ. یعنی اس سورت کا ایک ایک لفظ نور ہے، اور یہ اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. پھر ایک اور حدیث میں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب، جو قاری قرآن تھے، انصاری صحابی تھے، اور قاری اس زمانے میں وہ ہوتا تھا جو عالم بھی ہوتا تھا قرآن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، اے ابی، کیا میں تمہیں وہ سورت نہ بتاؤں جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں، یعنی اس جیسی قرآن میں بھی کوئی اور سورت نہیں، اتنی عظمت والی سورت ہے یہ. تو حضرت عبی نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سناؤ، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت کے جیسی نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، یہی سبا من المثانی ہے، یہی قرآن العظیم، عظمت والا قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا. تو یہ ایسی صورت ہے کہ سوچیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی یہ نماز میں پڑھنی لازم ہے. لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحة الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ رکعت ہی نہیں شمار ہوتی. تو آپ با جماعت پڑھ رہے ہوں، تب بھی آپ امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، یا امام ہر رکعت کے بعد ان کو وقفہ دینا چاہیے کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے بعد اتنا وقفہ ہو کہ مقتدی بھی کہہ سکے. اگر نہیں تو پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی وغیرہ میں اگر آپ گئے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہ خاموشی ایک وقفہ ہے تاکہ مقتدی بھی اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. تو इसके बगैर नमाज नहीं है, ये भी इसकी एक फजीलत है। अच्छा, फिर ये एक वाहिद सूरत ऐसी है सुभान अल्लाह के इसके ऊपर अल्लाह ताला जवाब देते हैं हर आयत पे, जवाब आता है अल्लाह ताला की तरफ से। यानी जब जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं और वाकई ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो बेतवज्जही से दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। ये सूरह फातिहा एक दुआ है और अल्लाह ताला इसकी हर आयत पे जवाब देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा कर दिया, निस्फ निस्फ कर दिया। मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है वो मैं देता हूँ। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो पता है अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं? हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्ने आला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। सुभान अल्लाह। तो फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान और मेरा बंदा मुझसे अब जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर बंदा आगे ए दिन सिरात से लेके आखिर तक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पे भी जवाब देते हैं ये सब मेरे बंदे के लिए और ये जो मांगेगा वो उसके लिए। यानी अभी इसने हिदायत मांगी तो मैंने इसको दे दी, तो हमें क्यों नहीं मिलती फिर? क्योंकि हम कितनी बेतवज्जही से ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो हमें कैसे जवाब आए अल्लाह की तरफ से और कैसे फिर हमारी ये दुआ कबूल हो? तो ये एक सूरत ऐसी है जब जब आप इसको पढ़ते हैं तो तब तब अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, अल्लाह ताला जवाब देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है इस सूरत की। तो महसूस किया करें जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो दिल से कहें क्योंकि अल्लाह ताला फिर ही जवाब देंगे ना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की हम्द की। फिर अगली इसकी फजीलत यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज से अमन में आ जाओगे। ये भी हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सूरह फातिहा की फजीलत, इसके फजाइल आपको पता चले। बहुत प्यारी बहुत फजीलत वाली सूरत का आज हम आगाज करते हैं। और किससे आगाज करेंगे, किस बात से करेंगे? वही बात जो अल्लाह ताला ने हमें ताकीद फरमाई है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब भी कुरान की क़िरात करो, तिलावत करो, पढ़ो, फ़स्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह में आ जाए करो, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मर्दूद से। पहले हमने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तफ़सीर लिखे ऊपर से तफ़सीर बिस्मिल्लाह, आपने उम्मीद है शुरू में लिख ली होगी, नहीं लिखी तो अभी लिख ली, उसकी भी फजीलत मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले क्या है, हमने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हम क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इस वजह से मैंने आपको जो वजह बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया सूरह नहल आयत 98 में कि जब भी कुरान पाक पढ़ना शुरू करो तो क्या किया करो, शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह में आ जाए करो। तो इस हुक्म को मानते हुए हमने औज़ु बिल्लाह से ही कुरान पाक को हमेशा शुरू करना है, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर जो हमला करता है वो तब करता है जब वो कुरान की तरफ आता है। वैसे तो शैतान इंसान के पीछे पड़ा ही हुआ है, शैतान की दुश्मनी से कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला के यहाँ से निकाला गया था तो कुरान ही फरमाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी आदम देखो कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी यही ताकीद की थी और बनी आदम को भी यही ताकीद की थी, शैतान कहीं तुम्हें बहकाना दे। तो वहां से जब इसको निकाला गया तो उसने कसम खा के कहा था, कसम खा के, कि मैं इनको जहन्नुम की तरफ लेकर जाऊंगा, जहन्नुम की तरफ बुलाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि ये तुम्हें कहीं बहका ना दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका के जन्नत से निकलवा दिया गया। और शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन समझो, वो अपनी जमात को इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी हो जाए, तो ये जहन्नुम की तरफ बुलाएगा। ये नहीं चाहता कि कुरान करीम से कोई जुड़े, इसीलिए शैतान तरह तरह के काम आपको याद दिलाएगा, तरह तरह के वसवसे डालेगा, कभी आपको बोरियत का, कभी आपको थकने का, कभी ये एहसास दिलाएगा। तो इन वसवसों से बचने के लिए इंसान अल्लाह की पनाह ले ले तभी बच सकता है, और किसी सूरत नहीं बच सकता। तो दिल से मांगा करें कि अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, क्या तुम इस शैतान से और इसकी औलाद से दोस्ती करते हो मुझे छोड़ के, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। याद रखो जालिमों के लिए बुरा बदला है, यही है जिसने कसम खा के हमारे माँ बाप आदम और हव्वा से कहा था कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारा दुश्मन हूँ, चलो ये फल खा लो। उसने कहा था मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। तो आप सोच लें कि हमारे साथ वो क्या मामला करता होगा। हमारे लिए जिनके लिए उसने हलफ उठा के कहा था, कसम खा के कहा था कि मैं इन सबको बहकाऊंगा, तेरे मुखलिस बंदे ही मेरे से महफूज रहेंगे, तो सोचे फिर वो हमें किन किन रास्तों से खैर खाई की बातें करके और कैसी कैसी के कुछ, यानी शैतान कभी भी कोई भी काम नेकी का ये कह के नहीं आपको हटवाएगा कि ये काम बुरा है तो इसलिए हट जाओ। नहीं, वो ऐसे ही किसी भेस में आएगा जिसमें आप ये कहेंगे कि तू फिर क्या हो गया, फिर इसमें क्या हरज है। तो या आपको कोई और नेकी का काम याद दिला के, या आपको नेकी हल्की करके दिखाएगा और दूर कर देगा, ऐसे ऐसे बहाने कराएगा। ये थोड़ी देर के लिए ही तो कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, फिर उसके बाद आके फिर पढ़ लेंगे, तो कौन सा मैं छोड़ने लगी हूँ। ऐसी ऐसी चीजें आपको, अब आप खुद देख लेंगे किस किस तरह के वसवास जब भी कुरान से दूर करने के लिए आए ना, तो ये हमेशा याद रखें कि ये शैतान की तरफ से, ठीक है। क्योंकि जब इंसान कुरान की तरफ आता है तो शैतान को पता है कि अगर ये इस रास्ते पर चल निकला, इसको समझ आ गई कि इसके अल्लाह ने इसको क्या कहा है, तो इसकी तो जिंदगी बदल जानी है, ये तो मेरे हाथ से गया, फिर ये तो अमल करने वाला बन जाएगा, इसके लिए तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाना, तो मेरे तो मैं इसको जहन्नुम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मेरे लिए तो नाकामी हो जाएगी। इससे ये किताब ही ना खुलवाओ, इसको कभी पता ही ना चले कि इसके अल्लाह ने इसे क्या कहा। ना पता चलेगा, ना कुछ अमल करेगा, ना इस रास्ते पे आएगा। तो आप गौर करें, इसी और काम के लिए अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इस काम को करने से पहले फस्ताइज बिल्ला, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, किसी और काम को नहीं कहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान की तरफ जब आओ, इसको पढ़ने लगो, तो तब शैतान से अल्लाह की पनाह में आओ। क्यों? आप देखते हैं रीजन, देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, और किसी काम के लिए वो इतना पीछे नहीं पड़ता, किसी नेकी से हटाने में इतना पीछे नहीं पड़ता जितना इस कुरान से हटाने में पीछे पड़ता। कुरान पाक पढ़ चुकने के बाद भी देखें, जब सारा कुरान आप मुकम्मल कर लेते तब भी क्या है, सूरत नास है जिसमें भी आप अल्लाह की पनाह में आ जाते इसी शैतान से। और कुरान शुरू करने से पहले भी क्या है, फिर औज़ु बिल्लाह है, अल्लाह की पनाह में आते। तो याद रखिएगा, इस सफर में बहुत सारे हीले, बड़े बहाने, बड़ी चीजें, बड़े एक्सक्यूजेस, बहुत 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 कुछ आपको सूझेगा, बहुत कुछ जहन में आएगा। बी अलर्ट, मैं अभी आपको वार्न कर रही हूँ, अलर्ट रहिएगा, ये शैतान की तरफ से वसवास होंगे, अलर्ट रहे। मैं आपको आपके दुश्मन से वार्न कर रही हूँ, वो जिस दुश्मन जिसका पता हमारे रब ने हमें दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज में भी रात को खड़े होते थे तो تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہما پڑھتے، پھر اس کے بعد تین مرتبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھتے تھے کہ تکبر سے بھی اور اس کے اور وسواس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں نا، لیکن یہ سنن ابی داؤد نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت سننے والا، جو بہت جاننے والا، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، من حمزہ اس کے تکبر سے، من نفخہ اور اس کے اور شر سے، اور اس کے بعد من نفثہ اور اس کی اور وسواس سے اور اس کی شرارتوں سے. مجنون کرنے سے حمز ہے، مجنون کرنے سے تکبر سے اور نفس سے، شر سے اس کے. تو ہم بھی نماز میں بھی یہی کریں اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ کریں. اسی طرح جب غصہ آئے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھنے کا حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. جیسے غصے میں بھی شیطان انسان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، اس طرح یوز کرتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسے شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. تو غصے میں بھی اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ جب شیطان کوئی کچوکا لگائے، کچوکا، کچوکے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کوئی نیکی سے ہٹانے کی انسان کے دل میں ڈالے، تو تب بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ہر سورت کے شروع میں پچھلی سورت سے الگ کرنے کے لیے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی. اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں کہ سورت کا حصہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں سورت کا حصہ نہیں ہے، سورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. تو بسم اللہ بھی پڑھنا اتنا زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع نہ کیا جائے وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑ کٹا ہوتا ہے، ابدر ہوتا ہے، یعنی فروٹفل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. تو اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شولے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. یہ برکت کے لیے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس میں دیکھیں میں نہیں ہے، یہاں پہ کہا گیا صرف بسم اللہ، خاص نام کے اللہ کے، لیکن محذوف ہے نا یہ، یہ حضرت، یہ میں شروع میں انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ لکھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی آپ کے پیچھے سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان اور پھولتا ہے، خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میری ہی طاقت سے یہ گری ہے. ہاں بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب جیسے بچہ گر جاتا تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو بسم اللہ ہی کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے شیطان کی وجہ سے یہ ہوا، شیطان نہیں ہے، کیونکہ شیطان میں کوئی قوت نہیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا پسندیدہ ہے، خطبہ شروع کرنے سے پہلے، اللہ کا کلام شروع کرنے سے پہلے، تو ورنہ برکت نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کو اس طرح سے شروع نہ کیا. اسی طرح وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ کہہ کے آپ سٹارٹ کریں گے وضو. جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہیں لیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ کہنی چاہیے, بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنے لگے, اس کا ارادہ کریں تو یہ پڑھیں بسم اللہ ہی, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. اے اللہ ہمیں اللہ کے نام سے, اور اے اللہ ہمیں اب جو ہمیں تو دے اس کو شیطان سے بچا. پھر اگر اس تعلق سے حمل ٹھہر جاتا ہے, عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے, تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ ہمیں آنا چاہیے. تو بسم اللہ ہر ایک اس چیز کے اوپر, کھڑے بیٹھے لیٹے کوئی کام بھی آپ کرنے لگے, وضو ہو نماز ہو کوئی بھی کام, اس کے لیے کیا بسم اللہ پڑھو, تاکہ ہمارا انشاءاللہ ہر کام برکت والا ہو جائے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو, چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. یعنی جب ہم رات کو دروازے بند کریں یا لاک کر کے جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں, اسی طرح لائٹ آف کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. آپ کو پتا ہے نا, برتن کو ڈھانک کے سونا چاہیے, ایسے ہی ان کورڈ نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے والے برتن. تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکو, مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو, مشک کا منہ بند کرتے ہوئے جس میں پانی ہوتا ہے نا مشک میں, اس کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملے تب بھی بسم اللہ پڑھے. تو یہ اس روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے, اگر بیچ میں یاد آ جائے کھانے کے بیچ میں. دیکھیے انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے نا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو جو انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجرحہ و مرساہا کہا تھا تو طوفان سے نجات پا لی تھی. قیصر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا تھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے اس کو کبھی بھی چین نہیں آتا, تو میرے لیے کوئی دوا بھیج دے. حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی, وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تھا آرام آ جاتا تھا, اس ٹوپی کو اتار دیتا تھا تو پھر سر میں درد شروع ہو جاتی تھی. تو وہ حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پیارا کلمہ. اب ہمیں کیوں نہیں اس طرح سے اس کی برکات ملتی, کیونکہ ہم اس دل سے نہیں کہتے, ہمارے اندر وہ روحانیت نہیں ہے. وہ بات نہیں ہے کہ ہم کتنی یعنی اس کو سمجھ کے ان کلمات کو ادا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اچھا پہلے اللہ نام, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. پھر تو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ, اللہ کا نام جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو وہ جو گرامر کے لوگ ہیں انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ کہاں سے نکلا, الہ کے ساتھ ال لگا دیں, الف لام لگا دیں تو ال الہ بن گیا نا, الف لام پلس الہ کریں تو کیا بن گیا, ان کو مرج کر لیں اللہ بن گیا, درمیان کا الف اڑ گیا نا تو اللہ بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا نام اس سے نکلا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہ کسی سے نکلا ہے, نہ یہ اس کا صفاتی نام ہے, بلکہ اس کا اسم علم ہے, اس کا اپنا ذاتی نام ہے, ٹھیک ہے, جس میں ساری اس کی صفات ہیں. اور یہ کیسے ہے, اس کا روٹ کیا ہے, اب اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں. کسی نے کہا کہ کسی سے نکلا ہے اور کسی نے کسی اور لفظ سے کہا ہے, لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ یہ الف لام ہا سے نکلا ہے, الہ جس کو ہم کہتے ہیں الہ, اس کا معنی کیا ہے, وہ کہتے ہیں حیرت زدہ ہونا, حیرت بتاؤں نا، یعنی اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے کہ انسان اس کی عظمت اس کی جلال میں غور کرتا ہے نا تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے. پھر دوسرا کچھ کہتے ہیں کہ لاہ سے، سر یعنی زبان کا لفظ ہے لاہ، جو چیز بلند ہو اور چھپی بھی ہو، بلند ہو اور چھپی بھی ہو. تو اللہ تعالی نظروں سے اوجھل ہے نا، بلند بھی ہے. اور بعض یہ ہے، بعض کہتے ہیں ولہ یلیہ سے، ولہ یلیہ سے دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے جس سے والہانہ محبت ہو، بہت زیادہ محبت کے لائق. تو واقعی اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. توحید کا تقاضا یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. تو یہ اس ذات کا نام ہے جس سے والہانہ محبت کی جائے. اسی طرح الہ یلیہ سے جب یہ بنا، پہلے میں نے آپ کو بتایا ولہ یلیہ سے، اور الہ یلیہ سے اگر یہ لفظ بنا ہے تو آپ یہ لکھتے جائیں، اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی انشاءاللہ کبھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کئی چیزیں آج آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کبھی نوٹس کھولیں گے، آپ کا علم جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو ایک دن کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ باتیں اس دن نہیں سمجھ آئیں تھی یا آج سمجھ آ رہی ہیں. تو الہ یلیہ سے جب بنا تو عربی میں کہتے ہیں اس کو، جب بچہ خوفزدہ ہو کے ماں کی طرف لپکتا ہے، اصل میں اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ دور بندھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی رسی کھولی جاتی ہے تو وہ لپکتا ہے اپنی ماں کی تھنوں کی طرف. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ماں کی طرف لپکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح جو کوئی بے چین ہو، اضطراب میں ہو، پریشانی میں ہو، کوئی بھی، ساری مخلوق اس اللہ کی طرف لپکتی ہے. تو وہ ذات جس کی طرف سارے لپکتے ہوں، اس طرح جیسے بچہ خوف زدہ ہو کے ماں کی طرف لپکتا ہے تو ہر ایک اس کی طرف لپکتا ہے، ہر ایک اس کی طرف جاتا ہے، اس پہ پناہ لیتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہستی جس کے لیے انسان، جس کا انسان محتاج ہوتا ہے، جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، جس کی طرف مشکل میں جس کو پکارتا ہے، جس کی طرف مشکل میں لپکتا ہے، جس کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، جو چھپی ہوئی ہستی ہے، جس کو انسان، جس سے انسان حیرت میں گم ہو جائے، مبہوت ہو جائے، اس کی حقیقت کو پہچان نہ سکے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے نا کہ اللہ کی ذات کا ادراک جو ہے نا انسان نہیں کر سکتا، عاجز ہے، اسے پوری طرح جان ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے اللہ لفظ جو ہم نے بسم اللہ میں پڑھا ہے. تو اب یہ اللہ تعالی کا نام ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں، صفات ہیں. رحمان، رحمان بھی کہتے ہیں کہیں کہ اللہ کا نام ہی ہے، لیکن باقی نام رحیم ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، حلیم ہے، یہ سب اس کے صفاتی نام، لیکن اللہ اس کا ذاتی نام. صفاتی ذاتی نام میں فرق سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک نام کسی کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا نام عائشہ ہے تو عائشہ آپ کا ذاتی نام ہے، لیکن آپ رحم دل بھی ہیں تو آپ کو کہتے ہیں رحمہ، رحم والی. آپ کسی کے ساتھ، آپ صبر کرنے والی بھی ہیں تو آپ کو صابرہ کہتے ہیں کہ بڑی صابرہ ہے. آپ بہت روزے دار بھی ہیں، روزہ بھی بہت رکھتے ہیں تو آپ کو صائمہ بھی کہتے ہیں، آپ روزے دار ہیں. تو وہ یہ آپ کی ساری صفات ہوں، لیکن آپ کا ذاتی نام بھی ایک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. ٹھیک ہے, چلو آپ دیکھتے ہیں آگے الحمد کو. الحمد میں نے آپ کو بتایا کہ حمد جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنی. حمد میں کیا ہے, ایک چیز کیا ہے, تمام تعریف. اب دیکھیں اردو میں تو لفظ اس کا جیسا آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اب ہم دو لفظ کو ملا کے پھر یہ اس کا ترجمہ کریں گے الحمد کا. لیکن عربک میں سبحان اللہ یہ ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر صرف ایک لفظ سے ہی پتہ چل گیا. الحمد میں کیا آ گیا, دو چیزیں آ گئی. ایک کیا آئی, مدح. مدح مدح کہتے ہیں تعریف, پلس شکر. شکر بھی اس میں آ گیا, مدح بھی اس میں, کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے نا, مدح میں اور شکر میں فرق ہے. مدح کیا ہوتی ہے, یعنی کسی کی کو آپ پریز کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مدح. اور شکر کیا ہے, کسی کے احسان کو مان جانا, کسی کا احسان تسلیم کر لینا کہ اس کا احسان ہے. تو ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں نا, یہ بہت بڑا کلمہ ہے, بہت بڑا کلمہ ہے, کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ساری تعریف اللہ کے لیے اور سارا شکر اللہ کے لیے. بہت بڑا کلمہ ہم نے ادا کیا ہے. اسی لیے یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے میزان بھر جاتا ہے, وہ کلمہ ہے جس سے میزان بھر جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو ساری دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی جائے تو الحمدللہ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہے. تمام دنیا سے افضل ہے یہ نعمت.